الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم، كذلك سخرناها لكم. وبشر المحسنين. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. قربانی کے ایام ہیں، اور عید کے اور حج کے، حج کے مسائل تو وہاں پیش آتے ہیں بلاد عرب میں، جہاں حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں. یہاں سے تو خالی عزائم اور احرام وغیرہ باندھ کے لوگ جاتے ہیں. حاجی مفرد حج افراد کے لیے صرف حج کا احرام کرتا ہے. یہ وہاں مسافر سمجھا جاتا ہے، تو اس کو سہولت ہے کہ اس پر مناسک کی قربانی نہیں. اور حاجیان جانتے ہیں کہ وہاں قربانی بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت مشکل کام. باقی دو ہے، تمتو اور قران، یعنی پہلے سے عمرہ کر لے، اور پھر جب آٹھ ذی الحج آ جائے تو حج کا احرام باندھ دے. اس میں عجم کو سہولت بہت زیادہ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حج کمزور حج ہے. اعلی حج یہ ہے کہ گھر سے یا اپنے وطن سے، یعنی میقات سے پہلے دونوں احرام اکٹھے کیے جائے، حج کا بھی اور عمرے کا بھی. عمرے کے مناسک ادا کر لے اور حلال نہ ہو، کیونکہ حج کا احرام بھی موجود ہے. اور پھر جب حج سے حلال ہوگا تو دونوں احراموں سے نکلے گا. امام ابو حنیفہ کی فقہ میں لکھا ہے کہ اور حاجیوں پر جو ایک دم آئے گا، قارن پر دو آئے گی. ایک جنایت عمرہ کی ہے اور ایک حج کی ہے، یہ ثواب بھی ڈبل کما رہا ہے، تو وبال بھی ڈبل اٹھائے گا. حفاظ حدیث کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے موقع پر قارن تھے. ابن حجر نے بھی شرح بخاری میں تسلیم کیا ہے کہ آپ کا قارن ہونا بہت واضح ہے. اس سے امام ابو حنیفہ کی دقت نظر کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیغمبرانہ زندگی پر بڑی بالغ نظر ہے، اور امت کے لیے بھی اسی کو منتخب فرمائے. ایسے ہی عمر میں ایک حج ہوتا ہے، فریضہ قطعیہ، قرانی کرتے رہے. آج کل تو ویسے بھی آخری مہینوں میں دنوں میں جانا آسان ہے. آج لوگ جا رہے ہیں، کل جا رہے ہیں، بس مہینے شروع ہو رہے ہیں. تکلیف تو اس وقت تھی کہ رمضان سے پہلے جاتے تھے سمندری جہاز میں، شعبان میں، رجب میں، چھ مہینے پہلے، اور قران کی نیت علماء کرتے تھے. حج کے دنوں میں بالکل ایک میلو بن چکا ہوتا، بڑے بڑے بال اور گونچے اور تماشا ہوتا. رات کو بھی میں نے سنایا کہ عبداللہ ابن عباس کا ایک شاگرد تھا, وہ حج کے لیے جا رہا تھا, تو اس کی خواہش تھی کہ میں افراد کروں صرف حج, یا تمتو کروں عمرہ کر کے بعد میں حج کروں. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ نہیں, آپ قران کریں اور یہی سے دونوں احرام باندھ دیں, عمرے کا بھی اور حج کا بھی. اس کو یہ بات پسند نہیں آئی استاذ کی, لیکن بہرحال استاذ کی بات کی شاگرد عزت رکھتا ہے, اور حج اسی طرح کر لیا جسے استاذ نے کہا تھا. جب حج پورا ہوا مدینہ منورہ پہنچا تو اس نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ حج مبرور و عمرہ متقبلہ, حج بھی قبول ہے عمرہ بھی قبول ہے. اپنے استاد ابن عباس کو کہا تو اس نے کہا آپ کو شاید حج قران میں کٹ کھا تھا, اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی و اطمینان کے لیے غیب ہائے خزائن سے آپ کی تسلی کرا دی کہ حج بھی مقبول ہے عمرہ بھی مقبول ہے. اللہ, اس زمانے کے حج تو اتنا آسان ہے کہ جس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی, کیونکہ ایام بہت کم ہیں, کم دنوں میں کم صعوبت ہوتی ہے اور زیادہ دنوں میں زیادہ امتحان ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ اور شاہ اسماعیل کے زمانے میں جو لوگ ہندوستان سے حج کرنے جاتے تھے تو علماء فتویٰ دیتے تھے کہ تقسیم کر لے جائیداد, احتیاطاً بیوی کو طلاق بھی دے دے, جوان عورت ہے ہو سکتا ہے نہیں آئے, اکثر نہیں آتے تھے, مر مر جاتے تھے, قافلے لوٹ جاتے تھے, لوگ ختم ہو جاتے تھے. ایک قافلہ ہندوستان سے گیا تھا 800 آدمی ہوگا, صرف 11 آدمی واپس آئے, سب مر گئے اور مارے گئے اور کہیں چپ بھی گئے ہوں گے یمن میں اردن میں. اس زمانے میں عجیب حج ہوتا تھا, جب یہاں سے جاتے تھے پہلے ایران جاتے تھے, وہاں جتنے بزرگان دین ہیں ان کے مزارات پہ, پھر وہاں سے عراق جاتے تھے, عراق سے پھر اردن جاتے تھے, اردن سے پھر شام چلے جاتے تھے, وہاں سے بیت المقدس جاتے تھے, اخیر میں جا کے شوال اور ذیقعد اشہر حج میں سعودی عربیہ داخل ہوتے تھے. اور سارا جہان استاد محترم تاریخ تفسیر اور حدیث کے امام مولانا لطف اللہ صاحب نے فرمایا ایک مہینہ ہمارا ایران میں لگا ہو, ایک مہینہ عراق میں ہو, شام اردن میں ہو, ایک مہینہ بیت المقدس میں. عبدالغفار خان بھی جب حج کے لیے گیا تھا تو 3 سال لگا کے آیا تھا ایک حج پہ. اس نے اپنی کتاب زما جون میں لکھا ہے کہ میں نے بیت المقدس کے آس پاس دیکھا کہ جو باغات ہیں, ہری بھری زمینیں ہیں, ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں, جب میں پوچھتا ہوں تو وہ یہودی کی ہے, اور جو جنگل ہے کیکر ہے جھاڑیاں ہیں وہ مسلمانوں کی. کہا میں نے عربی سیکھ لی وہاں, اور میں نے وہاں لوگوں کو جا کے مسجدوں میں تقریریں کی کہ یہ کن چکروں میں مبتلا ہو, یہ ملک چلا جائے گا تم سے, یہ تو بہت ناکارا لوگ ہیں, قابض ہو رہے ہیں. کہا انہوں نے کہا نہیں, بس امام مہدی آنے والا ہے ابھی 2-3 دن میں آ جائے گا, اور وہ ان سے لے کر اور ہم کو دے دیں گے تیار. امام مہدی تو آئے گا, لیکن پٹائی فلسطینیوں کی اور لبنانیوں کی ایسی ہو رہی ہے جیسے فصل میں کوئی گدا پکڑے نا اس کو ڈنڈے سوٹے مارے, ان کے گھروں میں ٹینک آتا ہے. یہ اس بدعملی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو پیچھے ہٹایا, یہود اور نصارہ کی طرح عورتوں کو نیکر پہنائے, آپ خود ان کے نقشے دیکھیں, آپ کو بہت دکھ ہوگا. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, وزم تم ہے نصارہ تو تمدن میں ہنود, اور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اس وقت تو بس ٹکٹ لے لو اور چار گھنٹے کے بعد جدہ میں اترو اور ایک دو گھنٹے میں مکہ مکرمہ پہنچو, اور حج شروع ہو گیا اور عمرہ شروع ہو گیا. ایک دم ہم نے پانچ دن کا حج کیا ہے, بس آخری فلائٹوں میں گئے اور سیدھا حرم شریف سے طواف قدوم کر کے اور سیدھے چلے گئے مینا, و مینا سے عرفات, وہاں سے فارغ ہو کے مدینہ منورہ, چند نمازیں وہاں پڑھی ہو, واپس آ کے فلائٹ تیار تھی. تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو حرم شریف کے ایک دروازے سے داخلہ ملتا ہے اور دوسرے دروازے سے نکلنا, وہ اتنا ٹائم ہے, تو نہ کرے ٹھیک, یہ بھی نہ جانے سے تو یہ بھی افضل ہے, نہ بہتر ہے. سب کے پاس تو چھ مہینے اور 35 دن نہیں ہوتے. اللہ, جو مسائل حج کے ہیں یا حرمین شریفین کے ہیں وہ تو تفصیل سے مختلف اوقات میں بیان ہوئے ہیں, اور تقریباً ان کی ضرورت حاجیوں کو وہاں پیش آتی ہے. لیکن جو مسائل ملک سے متعلق ہے, جیسے قربانی کے مسائل کہ قربانی ہر عاقل بالغ مسلمان صاحب نصاب پر واجب ہے, فرض عملی ہے, علماء کہتے ہیں کہ عید کی رات بھی اگر کسی کے پاس سرمایہ آیا تو اگلے دن قربانی خرید لے کر, اس کے لیے زکات کی طرح حولان حول سال کا گزرنا ضروری نہیں. قربانی اہل سنت کے ہاں تین دن ہوتی ہے, 10 دن, 11 دن, 12 دن, 13 دن نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایام تشریق چونکہ 13 ذی الحج کی اثر تک ہے, اس لیے قربانی بھی 13 دن کو بندر اور پیونٹ کاٹتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں سنت طریقہ یہ 13 تاریخ. کیوں بھائی؟ کہ ایام تشریق کے ایام الاضحی, حالانکہ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ 13 تاریخ کو جائز نہیں, کیونکہ تشریق تو 9 ذی الحجہ کو شروع ہوئی. 9 ذی الحجہ, ابھی جو حج کا مہینہ شروع ہوگا اس کو ذی الحجہ کہتے ہیں. یہ جو ختم ہو رہا ہے حج 27 ہے, ذی قعد ہے, تو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے نماز با جماعت پڑھنے والوں پر وجوباً تکبیرات تشریق پڑھنا لازم ہے. فرض نماز سے سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, کم از کم ایک دفعہ پڑھ لیں. علماء دین کہتے ہیں کہ تکبیر تشریق بھی واجب ہے اور اونچی آواز سے پڑھنا بھی واجب ہے. جو لوگ بعد میں آتے ہیں ان کی رکعت یا دو نکل جاتی ہے تو ان کو حکم دیتے ہیں فقہا کے سلام پھیرنے کے بعد آپ اونچی آواز سے کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. منفرد اپنی فرض نماز پڑھنے والا یا خاتون, جمہور کے نزدیک ان پر بھی واجب ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ان پر واجب نہیں ہے. صاحب قدوری اور صاحب ہدایہ کی یہی رائے گرامی ہے, عرصہ دراز تک اس پر فتویٰ بھی رہا ہے, لیکن ابن نجیم نے بحر میں اور ابن الحمام نے فتح القدیر میں اور ابن عابدین نے فتاوی شام میں صاحبین کے قول پر فتوی دیا ہے امام ابو یوسف اور امام محمد کے ارشاد پر, اور فرمایا کہ نہیں یہ لوگ بھی وجوباً پڑھ لیں, البتہ منفرد یا خاتون وہ آہستہ پڑھ لیں, پڑھ سکتے ہیں. بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ نہیں منفرد جب مرد ہو فرض نماز اول تو اس مبارک دنوں میں جماعت چھوڑنا نہیں چاہیے, لیکن اگر کسی عذر سے جماعت چھوٹ گئی تو کم از کم جماعت کے نماز کے بعد زور سے کہے تاکہ آس پاس کے لوگ سنیں تو وہ بھی پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اتنا ضروری ہے جتنا قربانی ضروری ہے. لوگ قربانی تو کرتے ہیں تکبیرات تشریق نہیں پڑھتے, تکبیرات تشریق پڑھنا چاہیے. امام ابو یوسف کہتے ہیں میں نے نماز پڑھا لی حضرت اقدس امام الائمہ سراج الامہ فقیہ ہذہ الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ استاذ تشریف فرما دے, تو امام ابو یوسف کہتے ہیں میں نے نماز پڑھا لی اور تکبیرات تشریق پڑھنا بھول گیا, تو حضرت نے پیچھے سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھا. اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر امام بھول بھی گیا تو مقتدی پڑھ لے, امام کے بھولنے سے مقتدی معاف نہیں ہوتے, ان کی تکبیرات تشریق بددستور اور برقرار ہے. کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم کے مطابق جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور ان پر چھرا پھیرا, حکم یہ تھا اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا, تو چھرا کام نہیں کر رہا تھا, اور اس لیے کہ امر الہی یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح نہ ہو جائے, تو دور سے جبریل نے آواز دی کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر خبردار. تو اور اس کے ساتھ ہی جنتی مینڈا حاضر کر لیا, بڑا خوبصورت مینڈا ہے, بڑا زبردست, سبحان اللہ. تو جب وہ میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے تو حضرت اسماعیل نے نیچے سے کھڑے ہو کے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ تیرا شکر و حمد. اور کتنا اکرام ہوا کہ جنت سے مینڈا بھیج دیا, اندازہ لگائیے. اللہ تعالیٰ جب عمل قبول فرما لیتا ہے تو صلہ بھی پھر اپنے دربار سے دیتا ہے. کتنی عجیب قربانی ہے. مفسرین کہتے ہیں اس وقت کے بعد جتنے انبیاء و مرسلین آئے ان کو حج کا بھی کہا گیا ہے کہ وہاں جاؤ, اور ان کو قربانی کا بھی کہا گیا ہے کہ تم قربانی کرو اور امت سے بھی کراؤ. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے اہتمام کے ساتھ قربانیاں کی. کبھی کبھی آپ ایک بکرا ذبح کر کے فرماتے تھے اللہم ہاذہ من محمد و آل محمد, اللہ یہ ہماری طرف سے, پھر دوسرا کاٹتے تھے اور فرماتے تھے اللہم ہاذہ ممن لم یضح وفی روایہ من فقراء امتی, یا اللہ جو میرے امتی نہیں کر سکتے ہیں, غریب ہے مسکین ہے نادار ہے, ان کی طرف سے بھی میں قربانی کر رہا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ فقراء اور مساکین کو پورے پورے جانور دینا کہ یہ آپ لوگ خود کر لیں, اور فقراء و مساکین کی طرف سے قربانیاں کرنا نیکان زمانہ اور پاکان کی طرف سے کرنا, یہ بھی پیغمبرانہ سنت. صلی اللہ علیہ وسلم. اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ جو ہے قربانی کا, یہ ادھر مروہ کے پاس ہے جہاں مروہ ہے. موطا امام مالک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا ھو المنحر, قربانی کی اصل جگہ یہ ہے. لیکن یہ خوف تھا کہ حرم بڑھے گا, کعبہ آگے تک جائے گا, مسجد الحرام, اور ظاہر بات ہے بکرے کٹیں گے, مینڈے کٹیں گے, گائے کٹے گی, اونٹ کٹیں گے, تو غلاظت بھی ہوگی, نجاست بھی ہوگی, خون بھی ہوگا. تو اس کو منا لے گئے, 3 میل دور لے گئے. اللہ, منا کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, بی بی ہاجر, حضرت اسماعیل وہیں سے آئے تھے, اور شیطان نے جو وسوسہ ڈالا تھا وہ بھی اس جگہ ڈالا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو کہا, کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنے بیٹے کو کوئی ذبح کرے, خدا نے کہا ہو, آپ نے کنکر اٹھائے اس کو مارے, تو جم رہا قبا بڑا شیطان, سب سے پہلے اور صبح سویرے 10 ذی الحجہ کو مارا جاتا ہے, وہ بھی مارا جاتا ہے اور لوگ بھی حاجیان بھی خوب پٹتے ہیں. کچھ بھی سعودی حکومت نے کیا لیکن لوگ باز نہیں آئے, بد نظم اور بد انتظام لوگ ہیں. اب بھی وہاں لاشیں گری. دوسرے اور تیسرے دن پر جمرہ قبا اور جمرہ وسطا اور جمرہ ادنا تینوں مارے جاتے ہیں, کیونکہ بی بی ہاجر کی خدمت میں بھی بےمان آیا تھا شیطان اور کہا آپ کا خاون کیا باتیں کرتا ہے, کتنی غلط بات کر رہا ہے, یہ وسوسہ تو میں نے ڈالا ہے. لیکن حاجر بی بی بہت استقامت کی تھی اور اس نے کہا کہ نہیں, پتھر لیے پھینک کے اس کی طرف, تو وہ بھی سنت قرار دے دی گئی. پھر حضرت اسماعیل کے پاس آیا, کہا یہ آپ کے والد جو کہتے ہیں بہت غلط بات کر رہا ہے, اور کبھی بھی کسی پیغمبر کو انسان اور پھر بیٹے کے ذبح کا حکم نہیں ملا, میں یہ غلط کہہ رہا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکر اٹھایا, اس کی طرف پھینکے. رمی الجمرات اس لیے سنت قرار دے دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقامات پر تشریف لائیں تو آپ کو خدا تعالی نے کہا کہ ان پاک بندوں نے یہاں شیطان کو کنکر مارے ہیں, آپ بھی کنکر لے کے اور ان کی عادت کے مطابق مارے, یہ عمل مجھے بہت پسند آیا ہے. تو امت مسلمہ کے لیے بھی حج کے موسم میں قیامت تک کے لیے رمی الجمرات واجبات اعمال میں سے بن گیا. حدیث شریف میں ہے کہ حاجیان جب وہاں سنت کے مطابق کنکری مارتے ہیں, تمام دنیا میں جتنے شیاطین ہوتے ہیں ان کو وہ کنکر لگتے ہیں اور وہ زخمی ہوتے ہیں, باقاعدہ چوٹیں لگتی ہے ان کو. لا الہ الا اللہ, کتنا مؤثر عمل ہے. اللہ اکبر. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ, اسلام کا پہلا قاضی القضات, حافظ الحدیث اپنے زمانے کے ائمہ حفظ اتقان کے استاذ تھے. محدثین متفق ہے امام ابو یوسف کے جلالت شان فی الحدیث پر. تو امام ابو یوسف کی خدمت میں علماء بیٹھے تھے اور اچانک امام ابو یوسف نے یہ مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ 10 ذی الحجہ کو حج کا احرام جو باندھے ہوئے ہو, وہ بڑے شیطان کو کن کر مارے اور 11 ذی الحجہ کو زہر کے بعد تینوں کو مارے اور 12 ذی الحجہ کو بھی تینوں شیاطین کو کن کر مارے. اگر 13ویں تاریخ کی مغرب وہی ہو گئی تو پھر ٹھہر لے, مکروہ ہے جانا. لیکن اگر 13 تاریخ کی صبح صادق حاجی پر وہی آئی منا میں تو پھر 13 تاریخ کی رمی بھی واجب ہو گئی, لیکن زور کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے, وہ فجر کے بعد مار سکتے ہیں صبح صادق کے بعد, سورج نکلنے کے بعد. یہ مسئلہ مناسک کے اندر مشکلات مسائل میں سے استاذ پڑھاتے ہوئے بھی پانی وانی پی لیتا ہے اور اچھی طرح تیاری کر کے آتا ہے. اور حضرت نے زنکدن کے اندر جانکنی میں بیان کرنے لگے تو لوگوں نے, اہل خانہ نے اور شاگردوں نے یہ سمجھا کہ حضرت کی صحت بہت اچھی ہے. اتنا مشکل مسئلہ ایک دم شروع کر دیا, لوگ بہت تھے, ممکن ہے کسی نے پوچھا ہو, ممکن ہے کسی نے خیال کیا ہو. لیکن اس کے فوراً بعد حضرت خاموش ہو گئے اور پتہ چلا کہ روح نکل گئی. تو علماء نے یہ حکمت لکھی ہے کہ حضرت جب انتقال کرنے لگے اور سمجھ گئے تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ یہ ازلی ابدی دشمن شیطان ایمان پر حملہ کرے گا. اور رمی الجمرات کے مسائل کی یہ خصوصیت ہے کہ جہاں یہ بیان ہوتے ہیں وہاں سے شیطان کھڑا بھاگ جاتا ہے, اس کے بیان سے بھی پتھر پڑتا ہے. اتنا زبردست مسئلہ ہے. اور وہ قاضی تھے, فقہا کے سید و سادات تھے, 42 سال تک ہارون رشید کی 30,000 مربع میل میں لاکھوں قضات کے شیخ اور استاذ اور رہبر تھے. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ان جیسے قاضی القضات نہیں دیکھا گیا, چیف جسٹس. ایسے زبردست باروک تھے. توبہ. کہتے بیماری میں ایک دفعہ آپ دیدہ ہو گئے اور رونے لگے تو متعلقین نے پوچھا کہ کوئی درد محسوس ہو رہا ہے, تکلیف ہے؟ کہا نہیں نہیں کوئی تکلیف اور درد نہیں, ایک مسئلے میں پریشان ہوں. اور وہ یہ کہ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید مسلمانوں کا سربراہ وہ بھی عدالت میں پیش ہوا اور اس کے مقابلے میں ایک یہودی بھی پیش ہوا. عدالت کے دربان نے بادشاہ کے لیے قالین ڈالا, شاہی فرش بچایا. تو میں نے پوچھا کہ اس پر یہودی بھی بیٹھے گا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. میں نے کہا کھیشو, اس وقت ہارون رشید بادشاہ نہیں ہے, ملزم پیش ہوا ہے. عدالت میں بادشاہ اور فقیر دونوں پیش ہوتے ہیں. تو ہارون رشید کے نیچے جو قالین تھا جو وہ چپڑاسی نے کھینچ لیا تو ہارون نے ایسا جھٹکا کھایا, گرنے سے بچ گیا. تو حضرت نے فرمایا مجھے خوف ہے قیامت کے دن حق تعالیٰ مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ ایک اسلامی سربراہ کی اتنی عزت بھی نہیں تھی, آپ نے یہودیوں کے سامنے اس کے پیروں سے قالین کھینچ لیا. میں نے تو عدل کے لیے ایسا کیا, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ عدل کے عنوان سے امیر المومنین کی بھی بے آبروئی, اس کے بارے میں مجھے سوال ہو جائے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تو وقت اللهم لك الشكر والحمد. بہرحال حج کے مسائل تو حاجیان مزاجیان دیکھیں گے, بہت سارے گئے اور تھوڑے بہت باقی وہ بھی چلے جائیں گے. اور قربانیاں جو یادگار ہیں وہاں کا ایک مختصر عمل ایک مختصر آواز, اور وہ ہے قربانی. یہ عمل اصلاً ایک پیغمبر کے بیٹے پیغمبر کے قربان ہونے کا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں جنت سے مینڈا بھیجا اور پھر اجازت دے دی کہ بکرا بھی ہو سکتا ہے, گائے بھی ہو سکتی ہے, اونٹ بھی ہو سکتا ہے, بھینس بھی ہو سکتی ہے, تمام پالتو جانور ہو سکتے ہیں. اور جو پالتو نہیں ہے جیسے ہرن, اگر وہ پالتو بھی ہو گئی تو قربانی نہیں ہوگی, کیونکہ اس کی نسل جو ہے اصل وہ وحشی ہے. اور اگر گائے یا بچڑا جنگلی بھی ہو گیا اور کسی نے پکڑ لیا اور قربان کر لیا تو قربانی ہو جائے گی. ان کا اصل نسل جو ہے وہ پالتو ہے, اعتبار اصل نسل کا ہے, اعتبار فرع کا نہیں ہے. ہدایہ رابی کتاب الازہیہ. اللہ اکبر. قربانی بہت شوق سے کرنا چاہیے, زندگی کا بھی بدل ہے کہ اللہ نے ہمیں قربانی تک زندہ رکھا, بال بچوں کو زندہ رکھا. کتنے لوگ تھے جو اس عید میں نہیں ہیں. خدا کلی کلی خالق پر دنیا اور پر دین خس پنجلی خالق. ہاں آئس تعلق میں ددی خلق کو سرنشی اور جڑوی میں اگر تلی تلی خالق اللہ کا زک چ دو گو پمخ کے لاڑشی دا سے لاڑل پر دنیا راغلی خالق. اور زحران بچ کم طرف تلاڑل لیدے نشی غمالی دلی خلق. کہتے خدایا وہ پاک اور بہترین انسان کہاں چلے گئے جن کا ظاہر باطن ایک جیسے صاف ستھرا تھا, اور یہ جو لوگ ہیں ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں. وہ جو گئے ہیں وہ جب یاد آتے ہیں تو مجھے رونا آتا ہے, اور ایسے چلے گئے جیسے پانی کے اوپر جگ جاتا ہے, جگ ختم ہو جاتا ہے, بالکل جھاگ جیسے پسل جاتا ہے, مٹی بن جاتا ہے, ایسے جھاگ کی طرح چلے گئے. اور پھر فرماتے افسوس وہ میرے دیکھے ہوئے بزرگ اور کاملین کہاں نکل گئے, نظر کوئی ایک بھی نہیں آ رہا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کیا لوگ تھے جو جان سے بڑھ کر عزیز تھے, اب تو محو نام بھی اکثر کے ہو گئے. تو مرحومین کی طرف سے بھی قربانیاں کرنا چاہیے. سب سے زیادہ حق تو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, جو ہادی الخیر ہے, رہبر کامل ہے, بہت بڑی ہستی ہے, بہت احسانات ہے آپ کے, اور حق کے شفاعت باقی ہے. امید ہے کہ وہ بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ. اور صحابہ کے حقوق ہے, اللہ کے قرآن اور نبی کی زندگی کو محفوظ کیا اور پھر کائنات کے چپے چپے تک پہنچایا. تابعین تبع تابعین, مجتہدین فقہا, محدثین مفسرین, طبقہ بہ طبقہ علماء اولیاء صلحاء پاکان زمانہ, ان سب کی طرف سے قربانیاں کرنا چاہیے. ایک قربانی میں بہت سارے نہ شریک کرے, کامل فرد کی ایک پوری ہونا چاہیے. بس فقہا کا اس پر اشکال ہے کہ ایک میں بہت سارے شریک کرنا ٹھیک نہیں. مجدد علیہ الرحمت نے اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے. اپنی طرف سے بشرط المال والملک والنصاب, اور اپنے گھرانے کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے جب چولہا اور کمائی ایک کے اختیار میں ہو. اگر کھانا وانا علیحدہ علیحدہ پکتا ہے, جس کو کہتے ہیں چولہا بٹا ہوا ہے, اور ہر ایک اپنے نصاب اور موڑی کا مالک ہے, تو وہ علیحدہ گھر سمجھا گیا ہے. ان کی اپنی قربانی ہونا چاہیے. ویسے تو مینڈا افضل ہے لیکن فقراء اور مساکین کا فائدہ گائے میں زیادہ ہے. عالمگیری میں لکھا ہے فقراء اور مساکین کے فائدے کے لیے گائے کی قربانی افضل ہے. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو. گائے بھینس کو بھی شامل ہے اور اونٹ کی قربانی آپ نے حجت الوداع میں 63 اپنے ہاتھ سے کیے اور باقی علی کو حوالے کیے اور 100 اونٹ آپ نے پورے کیے. ہر سال 2 مینڈے یا کبھی 2 بکرے فرماتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے ضحا رسول اللہ کبشین املہین اقرنین موجوین, آپ نے 2 مینڈے ذبح کیے بہت خوبصورت چتکبرے سینگوں والے. اور بعض فقہا اور محدثین تفسیر کرتے ہیں اے خسیین, خسی دے دونوں. جانوروں کے اندر اختصاء افضل ہے کیونکہ گوشت اس کا اچھا ہوتا ہے. بعض فرقے غیر مقلدوں کے نام نہاد آل حدیث کے جماعت المسلمین جو حقیقت میں جماعت الکافرین ہے وہ خسی جانور کے قائل نہیں ہے. یا روافض یہ ڈنڈورے پیٹتے ہیں, یہ سب لامذہبیت ہے, دین سے اور احادیث و سنت رسول سے بے خبری کی دلیل ہے. ائمہ اربعہ فقہا مجتہدین متفق ہے اس پر کہ خسی کی قربانی افضل اور بہتر ہے اور سنت ہے کیونکہ یہ قربان ہو چکے ہیں. قربانی اچھا جانور دیکھنا استشرف العین, آنکھ کو بھی صحیح طرح دیکھو, استشرف الاذن کان بھی صحیح ہونا چاہیے, استشرف السن دانت بھی صحیح ہو. دانتوں میں بڑی گڑبڑ ہے, 6 دانت کا جانور ہوتا ہے اور وہ 4 دانت اٹھا دیتے ہیں 2 چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں 2 دانت کا ہے. اور دودھ والے دانت ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سائز, وہ کاٹ دے توڑ دیتے ہیں 2 چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ سیٹ صاحبان بنگلوں والے ان کو کیا پتہ ہے, غریب سنت کے لیے منڈی جاتے ہیں, اللہ نے مال دولت دی ہے اور لے آتے ہیں. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ بس جب 2 دانت لگ رہا ہو, اگرچہ 2 دانت نہیں ہے کیرا ہے مگر عمر بتا رہا ہے 2 سال اور شکل سے لگ رہا ہے صحیح ہے, قربانی جائز. اس میں زیادہ چون چرا نہ کرو, غلط لوگوں سے مسائل نہ پوچھو. چھوٹے موٹے مولوی بھی مسئلے نہیں جانتے, وہ بھی ایسے ہی بس ایک تماشا ہے, بنیادی مسائل سے بے خبر ہے بالکل. اس وقت یہ بڑی مصیبت ہو گئی, لوگ ہر شخص یہاں سے پوچھ لیں گے پھر گیٹ کے باہر جو ہمارے چوکیدار کھڑے ان سے بھی پوچھتے. مسائل کا یہ عزت ہے دل میں اور یہ احترام ہے. ایک کو میں نے بلایا, میں نے کہا آپ نے یہ مسئلہ کیسے بتایا, کہا مجھے تو مسئلے آتے ہیں نہیں. میں نے کہا پھر کیوں بتایا, کہا اس نے پوچھ لیا میں نے سمجھا کہ ایسے ہی ہوگا. بے خبری, جہالت, بے قدری ساری جمع ہو گئی. عوام کو اس بات کا لگام دینا چاہیے کہ سوچ سمجھ کے پوچھا کرو, جگہ دیکھ کے پوچھا کرو. توبہ. بہرحال 2 سال کا بچڑا یا بچڑی یا بھینس یا سنڈا اور 5 سال کا اونٹ شکل سے بھی لگ رہا ہو اور بیچنے والے بھی بتا رہا ہو, دانتوں کی ضرورت پر نہیں ہے, بس عمر اور صحت صحیح لگ رہی ہے, قربانی جائز. لا الہ الا اللہ. گابن اور دودھ یا جانور نہیں خریدنا چاہیے, اگر غلطی سے ایسا نکلا بہت ساری گائے ذبح ہو جاتی ہے تو حق تعالیٰ معاف فرمائے. آپ نے ابو الحیثم کو کہا تھا اتق ذات الدر، دودھ یا جانور یا گاون اس سے بچو، وہ نہیں کاٹو، وہ تو پھل دینے والی ہے، اس کی ضرورت کیا ہے کاٹنے. بکروں میں نر افضل ہے، یعنی بکرا اور مینڈا، اور گائے میں بچڑی افضل ہے بچڑے سے، اور بینس اور سنڈے میں بھی کٹی افضل ہے، اور اونٹنی میں مرد افضل ہے، اونٹ افضل ہے اونٹنی سے. قربانی مطلقاً سب کی جائز. جو لوگ قربانی کریں گے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اور قبول بھی فرمائے، ان کے لیے سنت ہے کہ ذلحج کا مہینہ شروع ہونے کے بعد اپنی قربانی تک بال ناخن نہ لے. اور جن لوگوں کے ذمہ قربانی نہیں ہے وہ بھی ایسا کر لے تو ثواب پائیں گے، ان کے لیے بھی مستحب ہے، ثواب پائیں گے. اِلَّمْ تَكُونُوا مِنْهُمُ فَتَشَبَّهُ لِأَنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاهُ. قربانی ایک سیاست بن گئی، لوگ کھالوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، سیاسی لوگ، زورور تنظیمیں. بہرحال احتیاط اور اعتدال افضل ہے. مصرف سب کو معلوم ہے کہ فقراء اور مساکین ہیں، اور اس زمانے میں دین دی طبقہ مدارس وہ ہے. بعض لوگ عجیب ہیں، وہ بچوں سے فیس لیتے ہیں اور محلے کے بچے ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کھا لے لے آؤ، یہ ناجائز اور حرام ہے. اس طرح قربانی کا چمڑا دینا قربانی خراب ہونے کا اندیشہ ہے. جیسے اسکول اور کالجوں میں بھی فیشن شروع ہوا، سیاسی لوگ اپنے ورکروں کو کہتے ہیں تم لوگ کھا لے لاؤ، خرچ کہاں کرو گے، مصرف کیا ہے؟ مصرف تو فقیر مسکین مسلمان وہ ہے. چونکہ دینی مدارس میں عموماً جو طلباء پڑھتے ہیں وہ مسافرین ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، وہ اچھا مصرف ہے. تاہم اس کے علاوہ بھی یتیم مسکین بیوہ ایسے غریب عاجز تندس نادار مسلمان یقیناً اس وقت تعاون کے محتاج ہے. مجال ہے کہ کوئی مسئلے میں خیانت کرے، مسئلہ تو دین کی امانت ہے اور جو کا تو ہونا چاہیے، اسی میں ایمان ہے اور اسی میں اللہ کی رضا ہے. بس آج اتنے ہی مسائل کافی ہے، امید ہے کہ اکثر رہنمائی ہو گئی ہوگی. کوئی ایسی بات باقی ہو تو یار زندہ و صحبت باقی. وللہ الحمد اول و آخر، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ علی ذات عظیم صفات سمیع سمات کبیر شان جلیل القدر رفیع ذکر متاع الامر جلی البرحان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر وهو الكبير المتعال ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربة خير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد یا ایها الناس وحدوا الله فان التوحید راس الطاعات واتقوا الله فان التقوى ملاک الحسنات علیکم بالسنه فان السنه تهدی الی الاطاعة ومن اطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه البغوي في شرح السنه وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدهم حتى يكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين متفق عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر في الجنه عمر في الجنه عثمان في الجنه علي في الجنه زبير بن العوام في الجنه طلحه بن عبيد الله في الجنه عبد الرحمن بن عوف في الجنه ابو عبيده بن الجراح في الجنه سعد بن ابي وقاص في الجنه سعيد بن زيد في الجنه وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني اسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة رواه الشيخان وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام متفق عليه وقال لبنته فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد عهدهم ولا نصيفة رواه البخاري إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون عطر لگانے کا سنت طریقہ کیا ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے چھت پہ چھڑا وہاں سے ایک دو چلانگیں مارو پھر نیچے کنویں میں کودو شرم اور حیا ایک طرف رکھ کے باتیں کرتے ہیں بس بسم اللہ پڑھ کر دائیں اور بائیں لگا لو اس میں کیا سنت ہے کیا بیوی شوہر کو زکات دے سکتی ہے نہیں مالدار بیوی غریب شوہر کو زکات نہیں دے سکتی بیوی کے مال میں بقدر ضرورت خاون کا ویسے حق ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاغْنَى بس کہتے ہیں کہ اللہ نے غزوہ خندق میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی اعمال سے اللہ نے فتح فرمائی ہے غزوہ بدر میں صرف تلوار اٹھانے کی اجازت یعنی یہ اس طرح باتیں کرنے والے زنادقہ ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ قتل عام کر لے جو غزوات کا انکار کر رہے ہیں بھلے وہ اس کا نام تبلیغ رکھے یا اور کوئی بدعملی رکھے غزوات کا منکر اور یہ کہنا کہ تلوار نہیں اٹھائی گئی ہے زنادقہ اور واجب القتل ہے اللہ رب العزت نے مجھ کو ایک بیٹی سے نوازا ہے اللہ مبارک کرے حق تعالیٰ اسے نیک صالحہ خوشیوں کا پیش خیمہ بنائے اس کا آپ کو انعام تجویز اسلام کی جو بزرگ خواتین ہیں پیغمبروں کی بیویاں ہیں بیٹیاں ہیں یہ بہترین نام ہے. آپ اور گھر والے مل کر طے کر لیں میری اجازت ہے. آپ نے فرمایا اگر بینک میں نوکری کرتے سکھانا جائز ہے, حالانکہ علمگیری میں فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ هُوَ الْحَرَامُ يَنْبَغِي أَلَّا يَقْبَلَ الْهَدِيَّةَ. يَنْبَغِي کا تو مطلب یہی ہے نا کہ احتیاط افضل ہے, حکم نہیں ہے, اسی سے جواز معلوم ہو گیا. لیکن ہم تو اس کو حرام نہیں کہتے, ہم تو یہ کہتے ہیں وہ منسلک بالحرام ہے, کیونکہ بینک کا ملازم اپنے وقت کی تنخواہ لیتا ہے, اس کا وہاں کے پیسوں سے کوئی تعلق نہیں. تمام دارالافتاء کا بھی یہی فتویٰ ہے, لیکن یہی دارالافتاء اس پر رضامند نہیں ہے کہ مسلمان بینک چھوڑ دے, اور یہی فتویٰ دے رہے ہیں کہ بینک میں مکروہ سمجھ کر کام کرتے رہے. اس لیے یہ فتویٰ ان کے محل نظر اور خلاف شرع ہے. محض لغت سے قرآن کا ترجمہ کرنا کیسا ہے؟ ایک حد تک تو عربیت لغت سے آتی ہے, لیکن بعض مصطلحات ایسے ہیں کہ جن کے لیے حدیث رسول کی ضرورت ہے, فقہ کی ضرورت ہے. اس لیے صرف لغت پر ہی سہارا کرنا اندیشہ ہے کہ کسی مفسدہ کا دروازہ نہ کھلے. احمد رضا خان پر علماء کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ مولانا مرتضی حسن چاندپوری نے لگایا, شیخ الاسلام حضرت مدنی نے لگایا ہے, بغیر نام لیے حضرت گنگوئی نے لکھا ہے, بہت سارے علماء نے لکھا ہے. بندے کا دل ہر وقت پریشان رہتا ہے, کلمہ تمجید کثرت سے پڑھا کرو, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بزرگان دین کہتے ہیں کہ کم از کم 10 مرتبہ اور ایک مجلس میں 100 بار پڑھ لیا جائے تو غم ہم سب صد میں چھٹ جائیں گے. اللہ, کسی صاحب کے توسط سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ٹی وی پر یا کمپیوٹر پر خبریں دیکھنا جائز. مقصد ٹی وی یا کمپیوٹر نہیں ہے, حالات وقت سے باخبر رہنا ضروری ہے. وہ کسی ذریعے سے بھی ہو, اخبار کے ذریعے ہو, وہ محتاط طریقے سے ٹیلی ویژن ہو, وہ کسی کمپیوٹر یا دیگر نشریہ ہو. فقہا نے لکھا ہے کہ جس کو حالات حاضرہ کا پتہ نہ ہو وہ فتویٰ نہ دیا کرے, حرام ناجائز ہے اس کا فتویٰ دینا. من لم یکن عارفا باہل زمانہ فلا ینبغی له ان یفتی, بہت سارے مسائل سے بے خبر رہے گا. یہی اشکال اخبار اور ریڈیو پر بھی ہوا ہے. مولانا اشرف علی صاحب کی مستقل کتاب اخبار بینی, اس میں آپ نے اخبار اور ریڈیو سے بھی منع فرمایا, کیونکہ اس وقت یہ ضرورت واضح نہیں تھی. اس زمانے میں مثلا ایک جگہ قتل ہو گیا, اس قتل کے نتیجے میں وہ اپنے لوگوں کو ماریں گے, یہ آپ کو صبح اخبار میں ملیں گے, لیکن آپ کے طلباء رات کو قتل ہو چکے ہوں گے. اب آپ کو پتہ چل گیا ہے تو آپ یہ احتیاط بھی کر سکتے ہیں اور اپنے آدمیوں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ باہر نہ جائیں, ذرا احتیاط کر لیں. باقی تو جو مقدرات الہیہ ہے وہ تبدیل نہیں ہوتے. جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ تو ہے, لیکن جس میں مثالی کے ساتھ یہ شخص اہل سنت سے میں داخل ہے یا خارج ہے, بات یہ ہے کہ احادیث میں تو یہ آیا ہے کہ انبیاء قبور میں زندہ ہے, الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. اب یہ جسد انصری ہے یا جسد مثالی ہے, اس سے یہ محدثانہ ابحاث ہے. شاہ ولی اللہ اور شیخ زید الکوثری وغیرہ جس میں مثالی کے قائل ہے, بہت سارے علماء جس میں مثالی کے قائل نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جس میں مثالی کوئی اور جسم, حالانکہ یہی اسی جسم کا دوسرا نام عالم برزخ میں مثالی ہے. تو یہ مسئلہ عوامی نشست کا نہیں ہے, یہ جو لوگ حیات الانبیاء پر کتابیں لکھتے ہیں وہ اس کا جواب دیں. میرے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ماننا پڑے گا کہ قبور مبارکہ میں انبیاء علیہ السلام کو قبور کے شایع نشان حیات عطا ہے اور وہ حیات امر مسلم ہے, اہل سنت کے اعتقاد میں سے. یہاں دو زیادتیاں ہیں. بعض لوگ قبر کا انکار کرتے ہیں کہ قبر سے مراد یہ نہیں ہے. یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. کو قبر جب بھی آئی ہے اس سے مراد قبر ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قبری حیات نہیں دنیاوی حیات ہے. یہ بھی زیادتی ہے. دنیاوی کا لفظ قرآن و سنت میں کبھی بھی نہیں آیا. موت کے بعد دنیا نہیں ہوتی, دنیا موت سے پہلے ہے. موت کے بعد دنیا کہنا سخت مغالتا ہے, نہایت افسوسناک بات ہے. اہل حق کے منہ سے یہ جملہ زیبا نہیں ہے. اور جو حدیث پیش کرتے ہیں اس میں تو فی قبورہم ہے, الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, تو فی قبورہم یصلون نؤمن بہ ونعتقد. احادیث اور قرآن ماننا ضروری ہے, لوگوں کی تعبیرات ماننا ضروری نہیں. تفصیلات کے لیے شیخ و مرشد محقق الاثر حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب تسکین الصدور اور دفع شبہ ملاحظہ ہو. خالق کائنات مالک لم یزل آپ کو اور آپ کے فرزند کو امام وقت فقی بے بدل حافظ دوران محدث زمان مفسر قرآن جامع علوم ضابط فنون پختہ علم محقق وسیع النظر باریک بین عابد زائد پرہیزگار فائق الاقران فاضل الاعوان پتہ نہیں کیا کہ القاب اور امثال باہر ماہر فنون بے مثل ادیب بے نظیر بنائے امین. ایک حدیث شریف میں آپ نے فقہ کو خیر اور فقہ کو خیار ارشاد فرمایا, اس کا مطلب کیا ہے؟ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, جس کو ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرمائے اس کو دین کی فقہ نصیب فرما دے. جب خیر فقہ ہے تو فقہا اخیار ہے, بہتر لوگ. سلام عرض ہے کہ کسی مفتی صاحب نے سجدہ سرو کا طریقہ کیا بتایا, بتائیں سجدہ سلبی ایسا نہیں لکھا, سواد سے لکھا کرو. غریب تحریر میں بہت کمزور ہے. سجدہ سلبی کا یہی طریقہ ہے کہ آپ دو سجدوں کے بعد ایک سجدہ کر لیں. بعض کہتے کہ آپ دو رسول تک پڑھ کر سجدہ کر لیں اور پھر اس کے بعد سجدہ سہو کر لیں. عالمگیری میں لکھا ہے کہ دو کی جگہ تین کر لیں اور آخر میں ایک سجدہ سہو کر لیں, بس ختم. کیا یہ بات صحیح ہے کہ بد نظری کرنا حقوق العباد کے خلاف ہے؟ ہاں, انسانوں کا حق ہے کہ ان کے بارے میں اچھا سوچا جائے, اور جو بد نظری کرتا ہے تو وہ ان حقوق کے خلاف کرتا ہے. روزے کب سے رکھنا چاہیے اور ان روزوں کی اہمیت کیا ہے؟ عرفے کا روزہ سنت ہے غیر حاج کے لیے, حجاج کے لیے نہیں اور لوگوں کے لیے. جماعت اسلامی والوں کی بس میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن بشرطے کہ امام مودودی خیال نہ ہو. جو امام مودودی عقیدہ رکھتا ہو, جواہر الفقہ میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی فقہی رائے ظاہر کی ہے کہ اس کی اقتداء میں اپنے ارادے سے نماز نہ پڑھی جائے. میرا بیٹا میرا نافرمان ہے, میری بات نہیں مانتا, اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ یہی حکم ہے جو آپ نے لکھا ہے کہ نافرمان ہے, اور کیا حکم ہے؟ اللہ آپ کو صحت سلامتی نصیب فرمائے اور انور شاہ کو انور شاہ ثانی بنائے. محمد عارف صاحب گزشتہ کئی مہینوں سے علیل ہے, حق تعالیٰ انہیں صحت شفا عطا فرمائے. محمد حسان کافی بیمار ہے, اللہ صحت شفا دے. الحمدللہ رب العالمین, جتنے بیماران ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت شفا عطا فرمائے, اور جس قدر مرحومین ہیں اپنی موت مرے یا مارے گئے اللہ انہیں شہداء و سعداء بنائے. و بلوچستان کوئٹے کے ایک بڑے محقق عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام غوث اربانوی وہ بھی انتقال کر گئے، دعا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے عزیز دوست مولانا قاری مفتاح اللہ کے بھتیجے کا بیٹا وہ انتقال کر گیا ہے، اللہ پاک انہیں ان کی غلطیاں معاف کرے اور ان کے ساتھ احسان فرمائے اور ان کے خاندان کو صبر و اجر عطا فرمائے. یہاں بھی محلے میں آس پاس دور دراز کئی اموات ہوئی ہے اور ملک سارا بدنظمی کا شکار ہے. تمام خبریں افسوسناک ہیں، درد دل اور سوز جگر کی ہے. حق تعالی جلدی ملک کو امن کا منبع بنائے، شہر کی آلودگی ختم فرمائے اور تمام قسم کی تکالیف دور فرمائے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے، جنہوں نے اپنی مرادوں کے لیے کہا ہے اللہ نصیب فرمائے، جو اور کسی رزق کی تنگی سے ہے اللہ وسیع عزت کا حلال روزی نصیب فرمائے، جو کسی شک شبے کے کاروبار میں ہے اللہ غیر شک غیر شبے کا صاف ستھرا پاکیزہ وسیع عزت کا رزق عطا فرمائے. جتنی دعائیں بزرگوں نے مانگی، نیکوں نے مانگی، علماء نے، اولیاء نے، صلحاء نے، انبیاء نے، مرسلین نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حق تعالیٰ ان کے ثمرات طیبات ہمیں بھی نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم.